اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام ہے اللہ کے محبوب بندے, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, مرحبا کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, وہ انداز وہ کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے محبوب بندوں کے انداز تھے, ان کے جو کردار تھے, ان کے جو اخلاق کی اعلیٰ مثالیں بیان کی جاتی ہیں, عبادات کے جو انداز ان کے تھے, رب تعالیٰ انہی کی صفات کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں آج بطور خاص ذکر کریں گے. ہمارے مہمان ہیں مفتی محمد حسان اتاری, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
ایک بات ہوتی ہے, سب سے پہلے جو بزرگان دین ہیں ان کے بارے میں مختلف القابات ہوتے ہیں, کوئی کتب ہیں, کوئی کتب الاقتاب ہیں, کوئی ابدال ہیں, کوئی اوتاد ہیں. تو یہ جو مختلف القابات کے ساتھ ان کو پکارا جاتا ہے یا یہ لقب, پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے حاصل ہوتے ہیں, یعنی یہ القابات کیسے حاصل ہوتے ہیں, اور یہ خود یا کوئی دوسرے بزرگ ان کے لیے یہ لقب سلیکٹ کرتے ہیں بھی یہ اس مرتبے پر ہیں اور اسی طرح ان کی شہرت ہو جاتی ہے. اور مزید میں نے اس کے بعد ایک اور کرنا چلیں آپ پھر اس کو.
علماء نے, صوفیاء کرام نے اور مشائخ نے اپنی کتابوں کے اندر جو اولیاء کرام ہیں ان کے مختلف درجات اور مختلف درجات کے اعتبار سے ان کے مختلف نام ذکر کیے ہیں, القابات ذکر کیے ہیں. یہ تو دیکھیں ایک بنیادی اصول ہے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرماتا ہے. اس نے انسانوں کو بحیثیت انسان برابر بنایا, لیکن ظاہر ہے کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب کی اس کو اس پر فضیلت دی کہ جس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی, جس کے عقیدے کو درست بنایا یعنی صحیح ایمان کے عقیدے کی اس کو توفیق دی, سعادت دی, تو اس کو اس پر فضیلت حاصل ہوگی کہ جس کا عقیدہ اور نظریہ درست نہیں ہے. اور یوں ہی جس کا تقوی پرہیزگاری جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرے کے مقابلے میں اتنا ہی بلند ہوتا ہے. تو یوں جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, صالح ہوتے ہیں, تو چونکہ ان کے مقام اور مرتبے تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے چلے جاتے ہیں. اور حدیث قدسی جو صحیح بخاری شریف میں ہے اس میں واضح طور پہ فرما دیا کہ لا یزال عبدی یتقرب بالنوافل, کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے, مسلسل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اب یہاں پر نوافل کے ذریعے اس کے درجات کے اندر بلندی ہو رہی ہے, وہ رک نہیں رہی, بلند مرتبے اللہ پاک اسے عطا فرما رہا ہے. تو یوں ان اولیاء کے درمیان بھی درجات ہوتے ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں, جو ان کی ولایت ہے, وہ بات کے افراد کو نہیں ہے, تابعین کو بھی وہ چیز حاصل نہیں کہ جو ان کو مقام مرتبہ حاصل ہے. اور تابعین میں سے جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کی, تابعی ہوئے اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی, نیکیاں کی, تو ان کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ جو ان کے بعد والوں کو حاصل نہیں ہو سکا. تو یوں اللہ جل شانہ ان اولیاء کے درمیان بھی اس نے درجات رکھے ہیں, اور یہ اصول ہے, ضابطہ ہے. اللہ پاک کا جو قانون تفضیل ہے, فضیلت دینے کا قانون ہے, یہ جگہوں کے اندر بھی ہوتا ہے, یعنی جو مقامات ہوتے ہیں, جگہ ہوتی ہیں, ان میں بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو فضیلت مکہ مکرمہ کو, مدینہ منورہ کو, بیت المقدس کو حاصل ہے, وہ فضیلت دوسرے مقامات کو حاصل نہیں ہے. جو فضیلت کعبۃ اللہ المشرفہ کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کو, مسجدوں کو حاصل ہے, وہ دوسری جگہوں کو حاصل نہیں ہے. جو فضیلت حرمت والے مہینوں کو, رمضان کے مہینوں کو حاصل ہے, وہ دوسروں کو حاصل نہیں ہے. جو جمعے کے دن کو حاصل ہے, وہ دوسرے دنوں کو حاصل نہیں ہے. جو فضیلت اللہ پاک نے آخرت کو عطا کی ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے, اور آخرت میں بھی اللہ جل شانہ نے درجات کو رکھا, ولل آخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلا, کہ اس کے اندر بھی مختلف درجات ہوں گے, بڑے بڑے درجات ہوں گے اور مختلف فضیلتیں ہوں گی. جنت کے اندر بھی مقام و مرتبے ہوں گے, کسی کو جنت الفردوس نصیب ہوگی تو کسی کو جنت عدن نصیب ہوگی تو کسی کو جنت نعیم نصیب ہوگی, اور جنت میں بھی ظاہر ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام
سو درجات.
جیسے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ پاک ان کو جنت میں بھی وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جنتی بھی ان کو اس طرح دیکھیں گے جیسے دنیا کے اندر ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں.
اللہ,
تو یوں یہ جو فضیلت دینے کا قانون ہے اللہ جل شانہ نے ہر مقام پر رکھا ہے کہ تقوی کی بنیاد پر, اللہ کے فضل کی بنیاد پر یہ فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں. تو ہر فن کے اندر, ہر علم کے اندر علماء نے ایسے افراد کے القابات مختلف ذکر کیے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ دوسروں کے مقابلے میں بلند ہوتا ہے. تو یوں ہی جو اولیاء کرام ہیں ان کے بھی مقام و مرتبے ہیں, جیسے ان میں بلند و بالا مرتبہ ہوتا ہے کتب کا, جس کو غوث بھی کہا جاتا ہے, اور یہ عمومی طور پر ایسا ولی ہوتا ہے جو اس زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا. اس کے نیچے آتے ہیں تو پھر ائمہ کا مرتبہ ہوتا ہے, یہ عام طور پہ دو ہوتے ہیں. پھر اس کے نیچے آتے ہیں تو اوتاد ہوتے ہیں, اس کے نیچے آتے ہیں تو ابدال ہوتے ہیں, اس کے نیچے آتے ہیں تو نقبا ہوتے ہیں, نقبا کے نیچے آتے ہیں تو نجبا ہوتے ہیں. ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن اور تعریفات یہ کی گئی ہیں. امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, ان کی ایک ضخیم کتاب ہے دو جلدوں کے اندر کرامات اولیاء کے نام سے, تو اس میں آپ نے ان مراتب کو بھی بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اس میں بھی مضامین اس حوالے سے موجود ہیں جن میں ان مقامات کو بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کی تعریفوں کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو سب سے جو بلند و بالا مرتبہ ان اولیاء کرام میں اللہ پاک عطا فرماتا ہے وہ غوث کو, کتب کو عطا فرماتا ہے.
ماشاءاللہ. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کتب الاقطاب,
کتب الاقطاب ہیں, غوث اعظم ہیں, یعنی غوث ہوتے تو ہیں لیکن تین جو یہ صوفیاء کرام کی ٹرم ہے, ان کی جو اصطلاح ہے اس میں تین غوث اعظم ہیں, غوث جو غوثیت کبریٰ پر ہیں. سب سے پہلے امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہی کی اولاد کے اندر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پھر اس کے بعد آخر زمانے میں جو قرب قیامت ہے اس کے اندر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے. تو ان کو اللہ پاک نے اغواس جو ہیں, غوث جو ہیں, ان میں بلند و بالا مرتبے اور مقام عطا کیے ہیں.
ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. یعنی اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو غوث پاک یعنی پہلے والے جو آپ کے زمانے سے بھی پہلے اولیاء تھے ان پر بھی فائق تھے مرتبے میں.
اس میں علماء کی تفصیل ہے کہ دیکھیں, ایک تو جب ولی ہم بولتے ہیں تو حالانکہ انبیاء بھی ولی ہیں اور صحابہ کرام بھی ولی ہیں, لیکن جب ہم ولی بولتے ہیں تو کسی کا تصور بھی اس طبقے کی طرف نہیں جاتا. اسی طرح جب ہم ولی بولتے ہیں تو تابعین کی طرف بھی ہمارا ذہن نہیں جاتا, عام طور پہ ان کے بعد کے جو افراد ہوتے ہیں ان پر ہمارا ذہن جاتا ہے. تو چونکہ یہ صوفیاء کرام کی, اولیاء کرام کی ایک اصطلاح ہے اور انہی کی طرف سے اس کی گفتگو ہے, تو پھر وہ اولیاء کرام کے جو تابعین کے بعد ہیں, کیونکہ تابعین میں دیکھیں تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو, لیکن تابعی کا اطلاق بھی عمومی طور پہ اس پر کیا جاتا ہے کہ جو نیک صفت ہوتا ہے,
صحیح,
کہ یعنی نیک ہوتا ہے, اچھے اعمال کرنے والا ہوتا ہے, تو اس پر کیا جاتا ہے. اور فضیلت بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ان لوگوں کی آئی ہے کہ جو احسان کے ساتھ, کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں احسان اور بھلائی کے ساتھ, تو ان کی فضیلت آئی ہے. تو اب یہ نہیں کہ زمانہ تابعین کے اندر جو بندہ پیدا ہو گیا اس نے صحابہ کی زیارت کر لی اور وہ برائیوں کے اندر مبتلا تھا تو اس کے لیے بھی کوئی بشارت ہو, تو ایسا نہیں ہے. یزید,
بالکل یزید,
واضح طور پہ یزید پلید ہے, اس نے صحابہ کرام علی مدوان کو دیکھا, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تابعین کے لیے جو فضیلت آئی ہے وہ اس کو ملے گی, کہ وہ بدبخت تھا, فاجر تھا, فاسق تھا, تو اس کے لیے چیز نہیں ہے. تو اس طرح اور افراد بھی بعض ہیں کہ جن کے لیے اس طرح کی گفتگو ہے. تو تابعین جو ہے ये इससे खारिज हैं, जो गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान है कदम हादिही अला रकबति कुल्ली वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम जो है वो तमाम औलिया की गर्दन पर है। तो ये ताबईन के बाद के जो बुजुर्ग हैं उनके ऊपर ये आप रदी अल्लाह तआला अन्हु का कदम है, वरना जो भलाई के साथ सहाबा की पैरवी करने वाले ताबईन हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है, वो गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह से अफजल मकाम रखते हैं।
ठीक है, वो जो इमाम हसन अस्करी,
वो भी एक कौल है, इमाम हसन अस्करी के एतबार से भी जिक्र किया गया, तो उनका दौर तो
यानी ताबीन के
वो तब सिलसिला खत्म हो चुका था, उसके बाद के तब ताबीन में भी नहीं है वो, तो इसलिए ये कौल भी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि तआला ने जिक्र किया है, तो इनका इस्तिस्ना हो सकता है ऐसे अफराद
और ज्यादा, मतलब ये तो यानी इमाम हसन अस्करी रदी अल्लाह तआला ने उनसे लेकर गौसे पाक का जमाना और इमाम महदी तक, ये बीच के सारे जो औलिया इन पे सरदारी और इमामत
रहमतुल्लाहि तआला अलैह को है कि, और ये फैसला औलिया का है, ये फैसला सूफिया किराम का है। ठीक है, तो जब उनका फैसला है तो फिर उन्हीं के दलाइल को देखा जाएगा, उन्हीं की बातों को देखा जाएगा। बाकी रहा ये कि इस पर दलाइल क्या है, तो बहुत सारे दलाइल इस पर मौजूद हैं, गुफ्तगू इस पर बड़ी
तफसील से कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कुछ।
हाँ, जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जी ये कहाँ से लकब आ गए, गौस, कुतुब, अब्दाल, तो बहरहाल बाज़ अलकाबात तो हदीसों के अंदर हैं, जैसे अब्दाल का भी तस्किरा मौजूद है और दीगर का मौजूद है। तो मसला ये है कि हर फन के अंदर, हर इल्म के अंदर उलमा अलकाबात को जिक्र करते हैं।
बिल्कुल,
अब जैसे मिसाल के तौर पर एक मशहूर मारूफ फील्ड है हदीस की फील्ड,
सही,
ठीक है, हदीस का फन है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर हदीस क्या होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान उसको सुनते, सुनने के बाद उस पर अमल करते,
सही,
समझते और उसको उस पर अमल करते और आगे दूसरों तक पहुँचा देते, ये सिलसिला होता था, ताबईन तक पहुँचा दिया, ताबईन के बाद आगे पहुँचा। फिर इसके बाद हदीस के जो उलूम है उसका सिलसिला जारी हुआ, अगर चाहिए वो सहाबा इकराम अली मुद्वान के तरीक़ेकार से अखज़ किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार से अखज़ किया गया, लेकिन जो इल्म हदीस है, फन हदीस है, उसको जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मुहद्दिसीन के अलकाबात होते हैं, किसी को मुहद्दिस कहा जाता है, किसी को रावी कहा जाता है, किसी को मुस्निद कहा जाता है, किसी को मुफीद कहा जाता है, किसी को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जा रहा होता है, इस तरह किसी को हाफिज कहते हैं, इस तरह के कई अलकाबात उलमा ने मुहद्दिसीन के नकल किए, खुद मुहद्दिसीन ने नकल किए हैं। अब अगर कोई सवाल करे कि जी आप इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के लिए और दीगर मुहद्दिसीन के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लकब इस्तेमाल करते हैं अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, ये हदीस में मोमिनों के अमीर हैं, लकब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, और ये सिर्फ इमाम बुखारी के लिए नहीं है, कई एक उलमा के लिए इस्तेमाल हुआ और इस पर उलमा ने मुस्तकिल किताबें लिखी हैं कि किस किस को अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा गया है। तो अगर कोई सवाल करने वाला सवाल करे कि जी ये लकब आपने कौन सी हदीस से या कुरान की किस आयत से निकाला, तो जवाब देने वाले के पास क्या जवाब होगा, वो यही कहेगा कि जो इस फन के उलमा होते हैं उन्होंने ही इसका माना बयान किया है और उन्होंने ही फैसला किया है कि इस मनसब के ऊपर कौन फाइज होगा। जैसे अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम शोबा इब्नुल हज्जाज इब्नुल वर्द रहमतुल्लाहि तआला को कहा गया, तो उसका माना ये बयान किया गया कि जो अपने जमाने के अफराद पर इल्म यानी इल्म हदीस के अंदर माहिर हो उसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहते हैं। अब अगर कोई सवाल करने वाला सवाल करे कि जी ये कहाँ से निकला, तो क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि इस फन के जो उलमा थे
उन्होंने
ये अलकाबात निकाले और जो इसके मुताबिक होता था उसको ये लकब देते थे।
बिल्कुल,
इसी तरह आप फिक्र के अंदर आ जाए, जो मसाइल फिक्रिया हमारे सामने हैं, तो मुश्तहिद मुतलक होता है, फिर इसके बाद मुश्तहिद फिल मजहब होता है, मुश्तहिद फिल मसाइल होता है, असहाब तखरीज होते हैं, असहाब तरजीह होते हैं, असहाब तमीज़ होते हैं, आम फुकाहा किराम होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि जनाबे वाला ये कौन सी हदीस से साबित है, तो कोई जवाब नहीं होगा कि ये किसी हदीस से साबित है, कहने वाले यही कहेंगे कि इस फन के उलमा ने इन अलकाबात को इनकी शख्सियात से देखकर बनाए हैं اور اس کے مطابق ان کا ذکر کیا ہے, کیونکہ ان کے اندر یہ صلاحیتیں یہ کوالٹی پائی جاتی تھیں, تو لہذا ان کے اوپر اس کو منطبق کر دیا گیا.
صحیح بات ہے. اور اس میں ہر علم کے اعتبار سے,
ہر علم کے اعتبار سے, علم تفسیر کے اندر آئیں, نحو کے اندر آئیں, لغت کے اندر آئیں, تو ہر ایک کو اس کے اس فیلڈ کے اس فن کے علماء نے وہ لقب دیے.
بلکہ آپ عام مدرسے کی بھی بات کر لیں تو کوئی عالم صاحب ہوگا, کوئی علامہ صاحب ہوگا, کوئی شیخ الحدیث ہوگا,
جی,
کوئی صدر مدرس ہوگا, یعنی ہر مدرسے میں تقریباً اس طرح کی یہ القابت پہ.
تو اب سوال یہ ہے کہ کسی جگہ تکلیف نہیں ہے تو اولیاء سے تکلیف.
ہاں, یہ اصل بات یہی,
یعنی ان کے القابات سے تکلیف آپ کو کیوں ہوئی, حالانکہ ان کے میں ان کے کئی القابات وہ ہیں کہ جو احادیث طیبہ سے ثابت ہیں, ان کے کام یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہیں, اور اس پر علماء محققین نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں. امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب موجود ہے, اسی طرح امام رومی الحنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس موضوع پر کتاب موجود ہے, اور ابدال کے وجود پر تو بیسیوں کتابیں علماء نے تحریر کی ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور کئی بزرگوں نے لکھی ہیں. تو ایسا نہیں کہ ان القابات کا ثبوت قرآن و سنت سے نہ ہوتا ہو, ہوتا ہے, اور اگر بالفرض نہ بھی ہوتا ہو تو بھی علماء جس طرح دیگر فن کے علماء اس فن کے علماء اپنے اپنے علماء کے القابات ذکر کرتے ہیں, تو اسی طرح اولیاء کاملین رحمہم اللہ اجمعین کے جن کا مقام اور مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بلند و بالا ہے, وہ بھی ان القابات کو ذکر کرتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی ناظرین کرام, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب بندے, اور یہ اصطلاحات بھی جو اولیاء صالحین کے حوالے سے, آپ جب بھی غوث پاک کے القابات بھی پڑھیں تو ایک تعداد ہوگی کہ ان کو القابات شاید پڑھنے نہ آئیں یا اس طرح وہ, اور ایک تعداد وہ ہے کہ جن کو وسوسے آتے ہیں اس حوالے سے, تو دونوں اعتبار سے یہ وسوسوں کی کاٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ یہ چیزیں جہاں سے ثابت ہیں اس کا انداز طریقہ یہی ہوتا ہے, اور ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ انہوں کتابوں میں لکھے, اور جو غوث پاک کے القابات ہیں وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ ایسے ہی ملے, بلکہ آپ کی شان کے لائق اگر کہا جائے کہ یہ تو وہ تھی کہ جو مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے اور صوفیہ کے سامنے, کیا کہتے ہیں حسان صاحب, انہوں نے القابات بڑے بڑے یہ بیان کر دیے ہیں, اور ہر لقب کی کوئی نہ کوئی پیچھے وجہ ہوتی ہے.
بالکل ہوتی ہے وجہ. اصل میں دیکھیں ایک جملہ ہے کہ پہلے کی جو شخصیات تھی نا ان کی شخصیت سے لقب بنتے تھے,
شخصیت سے لقب.
ہاں, ان کی شان کو دیکھا جاتا, ان کے علم و فن کو دیکھا جاتا تھا, اس سے لقب بنتے تھے. اب ہمارے دور کے اندر جو ہے وہ لقب کے ذریعے شخصیت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے,
اور بعض اوقات بندہ پڑھ کے ہنس پڑتا ہے کہ اتنی لقب
چیز ہے, یعنی بعض اوقات خود کو لقب دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات دوسرے ایسے القابات ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی شخصیت ہوتی ہے اس پر وہ منطبق نہیں ہوتے, اس پر صادق نہیں آتے.
ہر آدمی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اب کوئی نیا آئے نا, پہلے کوئی مفکر بن جائے, پھر فخر اہل سنت بن جائے, یا
مجتہد بن جائے,
اہل سنت بن جائے, پھر پہلے تو یہ چلتے ہیں, اب جو اصلی اصطلاحات ہیں ان کی طرف بھی ہر ایک کو, یعنی تھوڑا سا سر نکلا ہے تو مجدد بھی بننا ہے, مجتہد بھی بننا ہے, کچھ اور بھی,
شیخ الاسلام بھی بننا ہے, تو شیخ الاسلام والمسلمین بھی بننا ہے. اصل چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت ہے, اور اللہ پاک جس بندے کو چاہتا ہے وہ اس کو مقبولیت مخلوق کے اندر عطا فرما دیتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہے دیتا ہے. جس کو دے دیا, جو واقعی ایسی شخصیت ہے تو اس سے حسد کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے.
بالکل,
یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے, وہ جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے.
اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا مجھے کسی سے حسد
کبھی
نہیں ہوتا. دو جتیں آپ نے یہ فرمائی تھی کہ میں نے کبھی بھی ایک حسد کے حوالے سے تھی, دوسری بھی کوئی اسی طرح کی چیز فرمائی,
یہی کہ حسد نہیں کیا کبھی, اللہ پاک نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا ہے.
بہت بڑی
حسد میں کس پہ کروں,
کس پہ کروں؟
حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے سے دنیا میں دنیاوی اعتبار سے مجھ سے بڑھ کر دیکھتا ہوں تو دنیا تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے میں اس سے حسد
کمال ہے,
اور جب میں دینی اعتبار سے اپنے سے کسی بڑے کو دیکھتا ہوں تو میں نے تو القابات وضع کیے ہوئے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ان علماء کا, بڑے بڑے علماء کا ذکر کیا کہ میں نے کیسے کیسے ان کی تعریف کے اندر قصیدے کہے ہیں اور ان کے القابات میں نے بیان کیے ہیں جو ان کی شخصیت کے لائق ہیں. تو بہرحال اللہ جل شانہ ہم سب کو اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے, عداوت سے محفوظ رکھے, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں عاجزی ان کی ساری عطا فرمائے, تکبر سے اللہ پاک محفوظ رکھے, اور حب جا سے محفوظ رکھے, کیونکہ یہ وہ بلا ہے بالخصوص ہمارے دور کے اندر جو طلب شہرت ہے, شہرت کو چاہنا ہے, وہ ایسی بلا بن چکا ہے کہ جس نے اچھے اچھے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا.
بالکل,
اور صرف وہ خود تباہ نہیں ہوئے
کئیوں کو
بلکہ پھر اپنے پیچھے دوسروں کو تباہ کرنا شروع کر دیا. کیونکہ آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا آ گیا تو یہ اب شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ مل گیا. یعنی پہلے تو بندہ جو ہے وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم تھا نہیں کہ جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ مشہور ہو سکے. اب یہاں پر کوئی ناچ گا کر الٹی سیدھی حرکتیں کر کے عجیب و غریب قسم کے پرینک کر کے پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے, تو کوئی دین کے اسلام دین اسلام کے خلاف بات کر کے گفتگو اپنی شہرت چاہتا ہے, اور کوئی نہ سب کو معلوم ہے کہ اس نے اس کو بڑھاوا کچھ بھی نہیں ہے, علمی اعتبار سے کوئی مضبوط نہیں ہے, لیکن ایسی باتیں کریں گے کہ جس سے سامنے والوں کو چوٹ کریں اور ایسی باتیں بیان کریں کہ جو درست نہیں ہے, اس کے ذریعے سے وہ شہرت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ سب سے خطرناک طریقے کار ہے.
اللہ پاک محفوظ فرمائے. کچھ ناظرین کے سوالات بھی ہیں تو کال شامل کرتے ہیں.
مفتی صاحب کا بہت پیارا سلسلہ, اللہ کے محبوب بندے, آج حضور آپ کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ ولی, غوث, قطب, اقطاب, قلندر, محسوب, ان میں روحانی طور پہ کیا فرق ہوتا ہے, اور سب سے بڑا جو عہدہ ہے روحانی طور پہ وہ کن کو ہوتا ہے, محسوب کو ہوتا ہے, غوث کا یا قلندر کا, یہ کن کا رتبہ سب سے افضل ہوتا ہے؟ رہنمائی ارشاد فرمائے, جزاک اللہ.
جی دیکھیں, ولی تو ایک عام لفظ ہے جس میں سارے شامل ہوتے ہیں, اور ابھی ہم نے عرض کیا کہ سب سے بڑا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے وہ غوث کا ہوتا ہے. باقی دیکھیں, اس میں جو مختلف قسم کے نام ہیں وہ بہت سارے ہیں, اور اس پر باقاعدہ کتاب جو ہے وہ امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیر الاولیاء کے نام سے موجود ہے, اس میں ان کی القابات کے اوپر گفتگو یہ کی گئی ہے, تو اسے وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے. سارے القابات پر یہاں پہ گفتگو یہ نہیں کی جا سکتی.
ابھی بہت اور پہلے بھی میں سوچ رہا ہوں, آج کافی القابات پہ بات ہوئی ہے, اور کچھ ہمارے جو عام نارمل ناظرین ہیں تو وہ شاید ان کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ علمی طور پر گفتگو ہو رہی ہے, اور یہ بھی سننی چاہیے. ظاہر علم کی باتیں, برکات اس کی نصیب ہوگی. مزید سوال
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ راہ علم کتاب میں یہ جو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ پرانی روایات کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نئی روایات کو چھوڑ دو, اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ نئی روایات اور پرانی روایات سے کیا مراد ہے, کیونکہ ہم جیسے جدید طرز زندگی گزار رہے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح سادہ اور آسان زندگی نہیں گزار رہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ پیچیدگیوں میں ڈال رہے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟
پرانی روایات کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اس پر راہ علم کا حوالہ دیا انہوں نے.
حدیث کے حوالے سے تو یہ مجھے یاد نہیں ہے, بہرحال یہ ہے کہ جو بعض روایتیں یہ موجود ہیں کہ بوڑھی عورتوں کے دین پر رہو, یعنی بوڑھی عورتوں سے مراد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جنہوں نے علم حاصل کیا, جو بزرگوں کا طریقہ آ رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو. تو دین کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ دین کے لیے آپ کو پیچھے اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا, اس کے بغیر آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین تک پہنچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ انہی کے ذریعے سے, انہی کی تعلیمات سے, انہی کی تشریحات سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر ان کا دامن ہم چھوڑیں گے تو پھر اصل دین تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو انہوں نے جو قرآن و سنت ہم تک پہنچایا, احادیث طیبہ ہم تک پہنچائیں, تو اس کو مضبوطی سے پکڑنا یہ ضروری ہے. باقی جو نئی روایات ہوں گی تو اس کا مطلب یہی بنے گا کہ جو ایسا طریقہ کار کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے خلاف ہو, جو معصور طریقہ کار ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہے اس میں کسی طرح کی تبدیلی ہو رہی ہے, اس کو اس طریقے کے ذریعے ختم کیا جا رہا ہے, تو ایسی چیزوں کو یہ ختم کرنا ضروری ہے, یعنی اس سے دور رہنا ضروری ہے. باقی رہا یہ کہ جو طرز زندگی ہے, ظاہر ہے کہ طرز زندگی ہر زمانے کا اور ہر جگہ کا یہ جداگانہ ہوتا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنتیں, یہ وہ سنتیں ہوتی ہیں کہ جو آداب زندگی کہلاتی ہیں, ان میں سے بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں اسی بات کا حکم ہوتا ہے کہ ہم زمانے کے اعتبار سے اس پر عمل کریں گے. جیسے مثال کے طور پر یہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس کے اندر ظاہر کہ دو چادریں پہنی جاتی تھی
بکثرت, یہی
تو ہم اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں, جس کا حکم ارشاد فرما دیا, جیسے مثال کے طور پر ہمیں ایسا لباس نہیں پہننا کہ جس سے کافروں جیسی ہماری صورت نظر آئے, یعنی اگر کوئی لباس ایسا ہو کہ جو کافروں کے ساتھ خاص ہے, یا ایسے لوگوں کا ہے کہ جو فاسق اور فاجر کہلاتے ہیں, تو اب ایک عام مسلمان کو اسے پہننے کی اجازت نہیں ہوگی کہ تنبیہ فرما دیا. کوئی لباس ایسا پہن لے کہ جس کے ذریعے سے ستری نہ ہو اور بے ستری ہوتی ہو, تو اب وہ لباس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے خلاف ہو جائے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی, تو اب یہ وہ داڑھی مبارک ہے کہ جس کے رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ حکم دیا ہے. یہ رواج کے اعتبار سے نہیں ہے کہ وہاں رواج تھا, بلکہ جہاں رواج نہیں تھا وہ افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کراہیت کا اظہار فرمایا کہ ناپسند کیا ان کو, حالانکہ ان کے یہاں رواج تھا اس بات کا. تو یہاں رواج فقط نہیں ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. تو جو ایسی چیزیں ہوں گی اس کو عمل میں لانا ضروری ہوگا, باقی جہاں شریعت مطہرہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے تو وہاں اگر کوئی اس طرح کا لباس پہنتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اٹھانے والا نہیں ہے, شریعت کے موافق ہے, تو اس پر عمل کرنے میں, اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, اور اسی پر ہی آگے دیگر معاملات جو سہولیات کے اعتبار سے دیکھیں یا گھروں کے اعتبار سے دیکھیں, اولیاء صالحین کی بات چل رہی ہے, تو ہر بزرگ کے لیے کیا کرامت ہونا ضروری ہے؟ ہر بزرگ کے اندر کرامات بھی ہوں؟ ویسے یہ تو بلا شبہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کثرت کرامات اللہ نے عطا فرمائی ہے
جی,
اور کثرت کے ساتھ مریدین بھی عطا فرمائے ہیں, اور یہ آپ کی شان ہے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی. لیکن ہر ہر وقت کرامات کا ظہور ہونا اور کرامت ولی کے لیے شرط ہے, کیا یہ ضروری
نہیں؟ جی, کسی بھی ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. ولی کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں بنیادی اعتبار سے دو شرطیں ہیں. ایک تو اس کا مومن ہونا, یعنی ایمان والا ہونا, اور صحیح ایمان والا ہونا, صحیح العقیدہ اس کا ہونا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کے صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم نے جو تعلیمات آگے پہنچائیں اس کے مطابق اس کا اعتقاد یہ درست ہونا, کہ یہ ضروری ہے. کیونکہ جو بد عقیدہ شخص ہے, بد مذہب شخص ہے, وہ اللہ کا دوست نہیں, اللہ کا دشمن ہوتا ہے. تو ایمان اور عقیدہ یہ بنیادی چیز ہے کہ جو اس کا درست ہونا یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ ہے اس کا متقی اور پرہیزگار ہونا, اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا, اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچنا, یہ ہے تقویٰ. اب یہ جس قدر بندے کے اندر زیادہ ہوتا جائے گا اس کو اللہ پاک کا اتنا ہی قرب ملتا جائے گا, اور اللہ پاک کے اس قرب کو ہی ولایت کہتے ہیں. بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اصلاً اس بات کا علم تک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں, لیکن اللہ پاک نے ان کو اپنا ولی, اپنا دوست بنایا ہوا ہوتا ہے,
اور وہ عام مخلوق میں ہوتا,
عام مخلوق کے اندر ہوتے ہیں. بلکہ سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تین باتوں کی تاکید فرمائی تھی. ان میں سے ایک بات کی تاکید یہ تھی کہ کسی بھی شخص کو حقیر نہ سمجھو, کسی بھی نیک شخص کو, مومن کو حقیر نہ سمجھو, اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنے اولیاء کو عام لوگوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے. تم ایک عام شخص کو, عام مومن کو جو نیک صالح ہے, پرہیزگار ہے, اس کو حقیر سمجھ رہے ہو, ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ پاک کا ولی. تو مقام و مرتبے پھر اللہ پاک ان کے بلند فرماتا ہے جیسے ان کے اعمال ہوتے ہیں, اور جتنا اللہ پاک فضل فرماتا ہے تو ان کے مرتبے ایسے بلند ہوتے جاتے ہیں. کرامت کسی مقام پر بھی شرط قرار نہیں دی گئی. ہاں, جس کو اللہ پاک چاہتا ہے کرامت عطا فرماتا ہے, اور کرامت کا ثبوت یہ قرآن و سنت سے موجود ہے, اور قرآن پاک میں بھی کرامات موجود ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی, اور احادیث طیبہ کے اندر بھی کرامات موجود ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی. تو یہ شرط نہیں ہے, اصل شرط یہ ہے کہ وہ علم والا ہو, ایمان اس کا مضبوط ہو, عقیدہ اس کا مضبوط ہو, اور عمل والا ہو.
عمل والا ہو. کرامت کا دھڑلے سے انکار کر دینا اور اسے معاذ اللہ ایسے ہی کوئی یہ بس واقعات ہیں, کہانیاں ہیں, بس یہ اس کو یوں کر کے رد کر دینا, کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں, اگر تو گفتگو کسی مسلمان کے ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو قرآن و سنت سے دلائل دیے جائیں گے.
ٹھیک,
تو قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت موجود ہے.
صحیح,
کہ وہ پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آ گئے تھے, اور یہ لے کر آئے تو اللہ کے فضل و احسان سے لے کر آئے, جس کے فوری بعد یہ کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. اب پھر اسی طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت کے بے موسم کے پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے. اب یہاں پر بعض افراد इनके मंतिकी अंदाज देखें और इनकी आप जो कहते हैं कि मेंटली सिचुएशन जो है ना इनकी वो कैसी है, इसको देखें आप कि बाज़ औक़ात जब ये कहा जाता है कि जी इस आयत का उलमा ने ये माना बयान किया है, मुफस्सिरीन ने ये माना बयान किया है, तो वो कहते हैं कि आप तो जुमूद इख्तियार किए हुए हैं, जामी दें आप और गौर व फिक्र नहीं करते कि इसके जरिए से ये बात भी हो सकती है, ये बात भी हो सकती
है, निकात और निकात
ये गुफ्तगु ये होती है बाज़ औक़ात, हालांकि हमारे यहाँ ऐसा
नहीं
नहीं है। जो उसूल जो जाबते हैं उसकी रोशनी के अंदर बातें बयान होती हैं, हाँ बेबाकी और धड़ल्ले से जो चाहे बयान कर दें वो नहीं होता, उसूल के मुताबिक गुफ्तगु। अच्छा फिर जब इनसे ये कहा जाए कि देखिये इससे करामत का सबूत हुआ, लिहाजा ये जब करामत इनके लिए हो सकती है तो इससे इस्तदलाल ये होगा, इससे दलील ये मिली कि आगे दूसरों के लिए भी हो सकता है, तो कहेंगे नहीं 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 ये तो सिर्फ उनके लिए है,
ये तो कुरान में आ गया ना,
तो कुरान में आ गया ये तो उनके लिए। अच्छा जनाबे वाला कुरान के अंदर जो अहकाम बाज़ औक़ात आते हैं वो मखसूस फर्द के लिए आए हुए होते हैं, आयात आयात नाजिल ही उन लोगों के लिए हुई होती है कि जिन्होंने कोई फेल किया होता है, काम किया होता है और उस वक्त वो आयत मुबारक नाजिल हुई होती है, तो क्या ये कहा जाएगा कि ये आयत उनके साथ खास है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तफसीर का बुनियादी उसूल ये है कि एतबार ये उमूम में अल्फाज का होता है, खुसूस नुजूल का नहीं होता, सबब का नहीं होता, ये एक कायदा और उसूल है। तो जब कुरान पाक से इतना सबूत मिल गया कि अल्लाह पाक अपने नेक बंदों को ऐसी ताकत और कुदरत अता फरमाता है जो अंबिया नहीं है उनको भी, कि वो ऐसे काम करके दिखा सकते हैं जो आदतन नहीं होते, तो इसका मतलब है कि फिर ये आगे हो सकते हैं। ये कुरान से बाकी अहादीस तैयबा तो भरी पड़ी हैं,
भरी पड़ी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जाहिर हुई है, बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला की करामत, मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा रजी अल्लाह तआला अन्हु की करामत, सहाबाए किराम अली मज़वान की करामत, तो ये करामात जो हैं ये बतौर सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि अल्लाह पाक अपने जिस वली को चाहे करामत का शर्फ अता फरमा दे, उसका इनकार ये नहीं किया जा सकता।
ठीक है, और इसकी बिना पर और यही चीज़ों की बिना पर औलिया सालिहीन की माज़ल्ला तोहीन करना, उनके बारे में ऐसे कलिमात बोलना, ये सख्त तरीन बेबाकी है। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, यानी ये हदीस कुदसी है, मन आद अली वलीजन फकद आज़न्तुहु बिलहर्ब, के जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखता है अल्लाह का उसके लिए ऐलान जंग है, अल्लाह का उसके लिए ऐलान जंग है। और अगर हम अल्लाह ने कब कब यानी जंग का यूँ ऐलान फरमाया कि फलां के लिए वो गोया के अल्लाह से जंग कर रहा है, तो वो एक मामला सूद का है, और सूद अगर नहीं कोई छोड़ता तो उसे भी यही फरमाया गया है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के गोया के जंग कर रहा है। और दूसरा ये कि किसी भी अल्लाह के प्यारे बंदे और वलीउल्लाह के साथ अल्लाह के नेक बंदों के साथ उसकी दुश्मनी दिल में रख दे, अदावत उनकी रख दे, सिरे से उनका इनकार करना, उनके लिए तोहीन वाले कलिमात बोलना, ये बहुत बड़ी बेबाकी है और जुर्रत वाला मामला है। तो ऐसे लोगों को भी तौबा तायब होना चाहिए, और बिलखुसूस वो लोग जो ऐसे लोगों से मुतालिक होकर खुद भी वो औलिया सालिहीन के हवाले से माज़ल्ला इस तरह के गुमान ज़हनों के अंदर पाल लेते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो भी ठीक नहीं। हमारी यहाँ पे मुराद वो अल्लाह के नेक बंदे, वो वलिय साले हैं, और वलिय साले ऐसा नहीं है कि उसको कोई माज़ल्ला कोई बंगी चरसी किसी को वली बोल रहा है तो हम उसको हम एतबार करें, हम उनका कि जिनकी विलायतें मुसल्लम हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। बाद का तो होता ही एहसान साहब ऐसी बात आती है तो उसको ताबीर ऐसे लोगों के साथ किया जाता है कि ये देखें भाई इस तरह के थे वो माज़ल्ला, और इस तरह कर देना भी यानी आम आदमी जो एक कोई नशे में पड़ा हुआ है कोई किसी और मामले में है वो कहते हैं कि इस जैसे ये है ऐसे ही माज़ल्ला साहब है, क्या कहेंगे आप?
जो ऐसी बात कर रहा है उसको फिर मस्जिद के अंदर ले जाया जाए, मस्जिद के अंदर बाज़ औक़ात जो है वो चप्पलें चोरी हो जाती हैं, तो कहा जाए कि भाई नमाजी तो इस तरह के होते हैं, हत्ता के काबतुल्लाह मुशरफा का तवाफ करते हुए लोग ये जेबें काट लेते हैं, तो क्या फिर इन चीज़ों को भी गलत कहा जाएगा, वहाँ पे जाने वालों को तवाफ़ करने वालों को भी गलत कहा जाएगा? तो ये ज्यादती होती है, जाहिर है कि जिस जगह लोग गलत कर रहे हैं या गलत काम करने वाले हैं तो उन गलत काम करने वालों को बुरा कहा जाएगा, ना ये कि उनकी बुनियाद पर हर एक को बुरा कहा जाएगा। اب جن کی زندگی اللہ پاک کو منانے کے اندر، اللہ پاک کی اطاعت و فرما برداری کے اندر گزری، تو آپ نعوذ باللہ ایسے افراد کے جو آپ کی طرح شہرت کے طالب ہیں اور آپ کی طرح لوگوں کو اپنے گرد جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ مداری ہیں، ان کو نعوذ باللہ آپ ایسے افراد کے ساتھ ملا رہے ہیں، اگر شرم و حیا ہو تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کی جائے گی۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو پھر تجھے جو چاہے کر۔ تو ایسے افراد وہی ہوتے ہیں کہ جن کے حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ورنہ عام عقل رکھنے والا بندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ برائی، جو برائی ہوتی ہے اس کو اسی کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے جس نے یہ کام کیا ہے،
کسی اور کے ساتھ
نہیں کیا جاتا، نہ مقام کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ افراد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مزار پہ جانے کو برا کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مزار پہ یہ ہو رہا ہے، تو بھائی جو برائی ہو رہی ہے اس کو ختم کرو نا۔ کعبے میں بھی تو جاتے ہیں، مسجد حرام جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ غلط کام ہو تو رہے ہوتے ہیں نا، چپلیں چوری کر لیتے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں چوری کر لیتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں بعض لوگ، تو کیا ان بنیادوں پر یہاں جانا منع ہو جائے گا؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اداروں کے اندر آپ چلے جائیں،
ظاہر ہے ابھی مثال کے طور پہ کوئی عطائی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، خود ہی علاج کرنا شروع کر دیا اور اس کے علاج معالجے سے کئیوں کو نقصان ہوا، کوئی مرمرا بھی کیا، کسی کا آپریٹ کر دیا، کچھ ایسا مجھ سے کر دیا، اور آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے
رہتے ہیں، تو سارے ڈاکٹروں
کو برا کریں گے۔
اسی طرح کوئی انجینئر ہے جس نے عمارت غلط کھڑی کر دی، نقشہ غلط بنا دیا، ان کو غلط اس نے دے دیا مشورہ، تو پل ٹوٹتے رہتے نا ہمارے آئے دن، اس کے نقشے عجیب و غریب بعض اوقات بنے ہوئے ہوتے، بلکہ جب اب جو دور آیا تو اس میں کس طرح کے وہ نقشے تیار ہو جاتے ہیں کہ نیچے سے دیوار کیسے جا رہی ہے، اوپر کیسے جا رہی ہے۔ اب وہ چاہے ٹھیکیدار نے کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو یا انجینئر نے نقشہ ہی ایسا بنا دیا، تو اس کی بنیاد پر آپ سب کو برا کہنا شروع کر دیں گے، تو ایسا تو نہیں ہوگا نا۔
بہرحال یہ معیار نہیں ہے، اور ہر عقل والا، ہر ذی شعور اس کو ضرور سمجھتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ پروگرام کا یہی مقصد تھا کہ ہم جو اس طرح کی اگر کوئی معاذ اللہ اولیاء صالحین کے حوالے سے نیگیٹو بات ذہن میں ایسے وسوسے ہیں، تو آپ اپنی صحبت ضرور چیک کیجئے، ایسے کی بات ہرگز نہ سنیں، نہ اس کی گفتگو سنیں، ہمیشہ اسی کی بات سنیں، گفتگو سنیں کہ جس کی گفتگو سننے سے آپ کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت اور اولیاء صالحین کی محبت بڑھ جائے، ان کا ادب دل کے اندر بڑھ جائے، اس کی گفتگو آپ سنا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو با ادب ہمیشہ رکھے اور بے ادبوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔